الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم میرے اشعار کو شاعری نہ سمجھو میرے اشعار کو شاعری نہ سمجھو واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم واردات دل لکھا کرتے ہیں یہ جو پڑھ کے سنایا گیا ہے حضرت کا کلام یہ صرف شعر نہیں ہے یہ واردات دل ہیں اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں میں رہتا تو یہاں پر ہوں لیکن قلب و جاں وہاں ہے میرے کہاں ہے مدینے میں اللہ والوں کا تذکرہ ان کے حالات سننا یہ ایمان کو بڑھاتا ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے سوچئے کہ امت نے انہیں مجدد کا خطاب دیا ان کی خدمات دینیہ کو اور ہر دین کے ہر شعبے میں جو انہوں نے اصلاح فرمائی ہے نا تو بلا کسی اختلاف کے مجدد مانا انہیں کم و بیش ان کے یعنی مواعظ اور تصانیف کو ملایا جائے تو 1500 بنتی اور کون سا ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ حضرت نے تحریر حضرت کی تحریر نہیں ہے تو کیا فرماتے ہیں کہہ رہے بھائی اللہ والوں کا تذکرہ تو آگے کی بات ہے ان کا تو خیال آتے ہی دل میں ایک سرور سا شروع ہو جاتا ہے اور مثلا یہ مثال مطلب میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو نا حضرت کسی اللہ والے کا ذکر نام سوچو نظام الدین اولیاء دہلوی سوچتے ہی ایک کیا کیفیت بنتی قلب کی خواجہ محی الدین چشتی اجمیری مثلا یا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ جن کی بات ابھی سنائی گئی اور قریب بالکل قریب کے زمانے میں ہمارے حضرت مولانا شاہ مجدد زمانہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ان کی زیارت کی تو ان کی تو کیا بات ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان کا نام لیتے سوچتے ہی سراپا نظروں میں گھوم جاتا ہے نا اور جنہوں نے نہیں زیارت کی وہ ان کا کلام سن رہے ہیں ان کے مواعظ سن رہے ہیں تو بھی کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے عشق و معرفت کا کیا جو ہے کیسا جام عطا فرمایا تھا تو ہے کہ نہیں یہ بات اور بس یہی ہے کونوا مع الصادقین کہ صحبت اہل اللہ کو اختیار کیا جائے صحبت اہل اللہ کو اختیار کرنے والوں کے دلوں میں جو دین پر چلنے والے کھوٹے دین پر عمل کرنے والے کیا کہنا چاہیے پلر کہہ لیں آپ مثلا تشبیہ کے طور پر تو ان کا سوچنا ان کے حالات کو سننا ان کے متعلق پڑھنا یا ان کی باتوں کو دہرانا کیا ایسے دین نہیں آئے گا کوئی کیا وہ دنیا آئے گی بھائی دین ہی آئے گا نا اور دین بھی کیسا آئے گا محبت والا دین آئے گا عشق والا دین آئے گا خشک نہیں کافی حضرات ایسے ہیں جو یہ اشعار کو یا یہ نعتیہ کلام کو وہ سمجھتے ہی ایسے ہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی نگاہوں میں جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بے اتنائی برتتے ہیں یا اس سے مطلب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طرز عمل سے کہ یہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے، حالانکہ بہت سخت غلط فہمی. جب آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ثابت ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اشعار سن رہے ہیں اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا رہے ہیں، اندازہ لگائیے، اپنی چادر مبارک بچھا رہے ہیں آپ کے لیے کہ آؤ بیٹھو اور اس پہ اشعار سناؤ، تو اصلاح کر لو اپنے بھائی. اگر آج تک نہیں معلوم تھا تو اب اصلاح کر لو اپنی ان اشعار کو، یا ایسی صحبتوں کو، یا ایسی مجالس کو جس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بیکار سمجھنا یا دین سے ہٹ کر کوئی چیز سمجھنا. بتاؤ آپ غلطی پر ہیں کہ نہیں ہیں، آپ جہل پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکمت کے اشعار. تو ان بزرگان دین کا ذکر یا ان کا تذکرہ یا ان کے کلام کا ذکر کی تکرار یا ان کے احوال کی تکرار، اس سے محبت والا دین آتا ہے، عشق والا دین آتا ہے. صرف خالی خشک نہیں آتا، ٹکریں بس جا کے بس جو ہے وہ کہا بس خوش ٹکریں مار لی. بھائی محبت سے سجدہ کرو نا، محبت سے درود پڑھو نا، بوجھ سمجھ کے کر لیا، ہاں بھائی وہ بس فرض ہے بھائی، تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ اس کو سمجھایا حضرت حکیم الامت ہی نے سمجھایا. دیکھیے ہمارے بزرگوں نے آسان آسان مثالوں سے سمجھایا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا فرمائے کہ جو اس دور کے مناسبت سے باتیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور یہ عادت اللہ بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو ان کے زمانے میں جو ہے وہ خرق عادت کا بڑا چرچا تھا. جیسے آج سائنس کا بڑا چرچا ہے تو ان کے زمانے میں خرق عادت کا چرچا تھا، شعبدے بازیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں انہیں بھی ایسی چیز عطا فرمائی، آسا عطا فرمایا، اور ید بیضا عطا فرمایا. مٹھی بند کر کے ایسے کھولتے تھے تو یہاں اس سے ایسی تیز روشنی نکلتی تھی جیسے سورج کی روشنی، اور اس پہ پرندوں کے مٹی کے وہ بنا کر کے اس پہ پھونک دیتے تھے، جان پڑ جاتی تھی. اور جو ان کا وہ تھا عصا، وہ کیا تھا کہ فرعون کے جو جادوگر قوم 70 وہ آ گئے مقابلے پہ، اور انہوں نے اپنا جادو دکھایا، اپنے رسیاں ڈال دی تو وہ رسیاں سانپ اور ازدے بن گئے. یہ ان کا جادو تھا، سانپ اور ازدے بن گئے ان کی رسیاں، سب چلنے لگی، سب لپکنے لگی حضرت کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی طرف. تو آپ نے کیا کیا، اپنا عصا ڈال دیا. وہ اتنا بڑا ازدہ بنا، اتنا بڑا ازدہ بنا کہ اس نے منہ ایسے کھول کے جتنے وہ ازدہ تھے اور سانپ تھے وہ سب نکل لیے ایک ہی اس جھٹکے میں، سب پیٹ کے اندر. پھر قریب آ گیا، آپ نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، جیسے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ پھر عصا بن جاتا تھا. اللہ تعالی نے دکھایا کہ بظاہر ایک نقصان دینے والی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہاتھ ڈال رہے ہیں تو وہ عصا بن جاتی. تو اس دور میں اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، جس سے ایسے لوگوں کی اصلاح ہوئی. مقصد ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو پیدا فرماتے ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے عقل کے حساب سے، شعور کے حساب سے، تعلیم کے حساب سے ان کو سمجھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں. اور ایسوں ہی کو بعض حضرات ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مجدد کا رتبہ مل جاتا ہے نا. علماء کرام سے سنا مفہوم ہے کہ آدھا سن فرمایا کہ ہر صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ایسے کو مبعوث فرماتے ہیں جو میرے دین کی تجدید کرتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے اس کو سمجھایا، اس پہ عرض کر رہا تھا کہ آسان طریقے سے سمجھایا کہ ایک ہے بس زبردستی کا عمل کرنا، جس کو کہتے ہیں بس بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیوٹی پوری کر دی جیسے تیسے، ہے نا. اور ایک ہے سنسیریٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کا انجام دینا، ہے نا. اپنے مالک کی خیر خواہی بھی پیش نظر ہو کہ مالک سے میں تنخواہ لیتا ہوں تو بھائی صحیح کام کر کے دو اس کو، کہیں پہ نقصان نظر آ رہا ہے اور بالفرض اگر ہماری ذمہ داری نہیں بھی ہے اس شعبے کی لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نقصان ہے اور مالک کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو کسی طرح سے بات پہنچا دینا چاہیے کہ یہاں آپ کا نقصان ہو رہا ہے اس طریقے سے، ہے نا. تو یہ کیا کہلائے گا کہ یہ بندہ مخلص ہے، دیانتدار ہے، مخلص ہے نا. اور یہ محبت کی علامت. تو ایسے ہی ایک تو ہے عمل کو بس جیسے تیسے ادا کرنا، گھر میں نماز پڑھ لی، آفس میں نماز پڑھ لی، ہے نا. اور ایک ہے مسجد میں جا کے ادا کرنا، یہ سوچنا کہ بھائی جماعت جو ہے واجب ہے اور حکم ہے، بلا کسی عذر کے گھر میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے. اور فضیلت بھی دیکھو کتنی کتنی آئی ہے کہ ایک مسجد میں جا کے جو نماز پڑھی جائے وہ 27 درجے المضاف ہوتی گھر کی نماز سے. اور جامع مسجد میں جو نماز ہے وہ 500 گنا بڑھی ہوئی. اب مثلا ہماری محلے کی جو مسجد ہے یہ جامع مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، تو گھر میں اگر بلا عذر پڑھ لی وہ ایک سمجھو مثال ایک روپیہ، اور جامع مسجد میں پڑھی تو 500 روپے. آج ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، کاروباری لوگ ہیں، ایک کی جگہ اگر 500 مل رہے ہوں تو بتلائیے یہ کون ہے جو کہے گا کہ نہیں میں تو ایک لوں گا؟ کوئی ہے اس مجلس میں؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. ہر آدمی کہے گا جی میں تو 500 لوں گا. اور کسی کو اور اللہ توفیق دے دے بیت المقدس میں جا کے پڑھے گا تو 25,000، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے گا تو 50,000، اور حرم خانہ کعبہ میں پڑھے گا تو 1,00,000. آج ہم میں سے کتنے ہیں انہیں حرم جانے کا شوق نہیں ہے، اللہ معاف فرما. دنیا جہاں چکر لگا لیا انہوں نے، انگلینڈ بھی چلے گئے، امریکہ بھی چلے گئے، فلاں جگہ بھی چلے گئے، فلاں بھی جگہ چلے گئے، اور نہیں گئے تو خانہ کعبہ نہیں گئے، مدینہ طیبہ نہیں گئے، جہاں پہ ایک نیکی 1,00,000 گنا مل رہی ہے، ایک سبحان اللہ کا 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب، ایک روپیہ صدقہ کیا تو 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب، بتلائیے. اور وہ عبادت جو خانہ کعبہ کی ہے وہ تو اور کہیں نصیب ہی نہیں ہے. مثلا طواف تو ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہیں ممکن ہے، یا خانہ کعبہ کی زیارت وہ صرف وہیں ممکن ہے، اور تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو بس سستی میں پڑے ہوئے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے لیکن سستی، بس سوچتے ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا. اور جنہیں اللہ نے چسکا لگا دیا وہ بار بار جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، ہے نا. اللہ نے دے دیا تو بما اہل ویال کے بھی جاتے ہیں، ہے نا، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے دیا اسی لیے، اس بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں، ارے بھائی یہ دیکھو عمرے پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہا ہے بھائی؟ وہ خرچ کر رہا ہے، اسے اللہ نے دیا ہے، تمہیں نہیں دیا تو تم اسی پہ صبر کرو، شکر کرو، حکم اللہ کی تقسیم پہ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ یہ تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، دیکھو یہ اتنا عمرہ کر رہا ہے اور ہم نہیں گئے، تم نہیں گئے، تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، تو تمہاری نیت پہ تمہیں یہیں بیٹھے مل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے دیا ہی نہیں نا آپ کو، اب چوری تو نہیں کرو گے، جا کے ڈاکہ تو نہیں مارو گے کہ نہیں میں تو جاؤں گا وہاں پہ؟ بعض خواتین ان کے محرم نہیں ہیں، حج کا شوق بہت، عمرے کا شوق بہت، تڑپ رہی ہیں مثلا، لیکن اللہ نے آپ کو معذور کر دیا، اس اعتبار سے معذور کر دیا کہ آپ کا محرم نہیں ہے کوئی ساتھ، تو آپ کو یہاں بیٹھے جب ثواب مل جائے گا آپ کی نیت کے اوپر، ہے نا بھائی؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہاں جنہیں اللہ دیا ہے اب وہ جا رہے ہیں، ثواب لوٹ رہے ہیں وہاں پر، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں اللہ نے دیا اور وہ دنیا بھر میں جاتے ہیں، لیکن بس سستی ہے کہ وہاں حرم شریف میں نہیں جاتے، تو وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا، اگر حج فرض ہے بھی ادا نہیں کیا تو یہ تو دین اسلام کے ایک بڑے رکن کی خلاف کی عدم تکمیل ہو گئی نا، اسلام کی بنیاد کلمہ، نماز، زکات، حج، یہی ہے نا بھائی، ان کا تو اسلام بہت ہی غریب ہے، اس کو آج کہتے ہیں پور، اور بڑی سخت وعید ہے، جو استطاعت کے باوجود حج کرنے نہیں جائے، ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہ جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہ جائے، آج ہمارے کتنے لوگ ہیں اللہ نے دیا نہیں جاتے ہیں، تو اس پر عرض کر رہا ہوں وہاں کرو تو 1,00,000، ایک ریال صدقہ کر دیا تو 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب، ایک نماز کا جیسے عرض کیا، ایک قرآن مجید پورا پڑھ لیا تو 1,00,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حج ادا کیا ہم نے، اپنے شیخ، اس وقت میرے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق کلیانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کے گروپ میں ہی بندے نے اور اہلیہ نے ہماری جو ہے حج کیا، تو وہاں ان کے صاحبزادگان، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، قدم قدم پر رہنمائی فرمائی، اور یہی فرمایا انہوں نے یہ یاد دہانی کروائی کہ دیکھیے یہاں کوشش کریں کہ جب مکہ میں قیام ہے تو ایک قرآن مجید ختم کر لیں، ایک ختم قرآن کریں گے آپ تو 1,00,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا آپ، اور اسی طرح سے اتنی نوافل پڑھ لیں، اس طرح سے اتنی ذکر کر لیں، اس طرح اتنا درود شریف پڑھ لیں، اور اسی طرح سے مدینے کے سفر میں بھی انہوں نے ہمیں اس طرح سے جو ہے یاد دہانی کروائی ان چیزوں کی کہ اس طرح کر لیں، ہے نا؟ تو ذرا اس کو تصور کیجئے تو کتنا بڑا فائدہ ہے، تو یہی سوچ کے آدمی مسجد دوڑ لگائے، جو دیکھو یہ مختصر زندگی ہے، نہ معلوم ہماری کتنی نمازیں، ہے نا، اتنی نمازیں بھی ہم اگر گھر میں پڑھ لیں تو یہ بڑے بڑی سستی اور جو ہے بڑی ہی کہنا چاہیے لاپرواہی کی بات ہے، آخرت کی ایسی ایسی گھٹیاں، ایسے ایسے منازل پیش آنے ہیں، تو یہ بھی ایک محبت کی کمی سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کو بس جیسے تیسے کر لے، جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر میں پڑھ لیا، دفتر میں بیٹھے وہیں پڑھ لیا، اور مسجد نہیں جا رہے، جماعت کا اہتمام نہیں کر رہے، ہے نا؟ جب محبت ہوگی صحیح معنوں میں، تو یہ بھی اس کے لوازمات میں سے ہے کہ آدمی ان چیزوں کو اہمیت دے گا, اللہ کا حکم سمجھ کے. ایک تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اللہ درجات عالیہ عطا فرمائے, فرماتے ہیں بھائی کمیت اور کیفیت, کمیت اور کیفیت. ایک ہے کمیت جس کو آپ کہتے ہیں مقدار, ہے نا, کوانٹیٹی. انگریزی دم بہت سارے ہیں اس لیے انگریزی بول دیتا ہوں تھوڑی سی, ہے نا. اور ایک ہے کیفیت جس کو آپ سمجھنے کے لیے کوالٹی سمجھ لیں. جیسے ایک آدمی, حضرت نے مثال دی کہ ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی, وہ آئے پانی مانگے آپ سے یا آپ پیش کریں, آپ نے کیا کیا ایک چمچ میں پانی دے دیا اس کو, تو کیا ہوگا اس کا مطلب, پیاس بجھے گی اس کی نہیں بجھے گی, ہے نا. اس کے لیے تو پورا گلاس چاہیے. یہ کیا ہے مقدار, اور اس کا ٹھنڈا ہونا یہ اس کی کوالٹی. اب اس کو ٹھنڈا چاہیے پانی اس وقت, اور اگر شربت پیش کر دیا تو اور ہی کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو مقدار بھی پوری ہونی چاہیے اور ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے. تو سونے پہ سوگا پھر وہ کہے گا الحمدللہ, جس کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی کہ میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پیا کرو, تاکہ تمہارے روئے سے الحمدللہ نکلے, نہیں تو پھس پھسا سا نکلے گا, اوپر سے نکلے گا. اور جب تراوٹ صحیح معنوں میں جاتی ہے, جیسے روزہ جب کھلتا ہے تو تراوٹ اس وقت کیسی ہوتی ہے, گرمی کا روزہ اور جب آدمی شربت پیتا ہے پانی پیتا ہے تو کیسی تراوٹ آتی, جان صحیح معنوں میں آتی نہیں آتی, جان محسوس ہوتی ہے اس کو کہ ایک نئی جان ملی. تو الحمدللہ قلب سے نکلتا ہے الحمدللہ. آج بعض لوگ ہیں وہ ٹھنڈے پانی کی جو ہے برائیاں بیان کر رہے ہیں, کچھ ایسے باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ ٹھنڈا پانی مضر ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ ہو سکتا ہے, ہو اس سے ہمیں وہ نہیں ہے. ٹھنڈا جس کو برف کا کہتے ہیں یا فریزر کا پانی, ہو سکتا ہے بعضوں کی طبیعت پہ وہ اس کے مضر اثرات پڑتے ہوں, لیکن ایک ٹھنڈک جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, وہ ٹھنڈک کیا تھی, مٹکے کا پانی یا سرائی کا پانی, ہے نا, اس طرح کی چیز کا پانی. اس زمانے میں جو بھی برتن ہوا کرتا تھا, ظاہر ہے برف تو نہیں ہوتی تھی, ہے نا, تو اس کو وہ جو جس طرح سے بھی ٹھنڈا پیتا ہوں, یا کنویں سے, یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں کہ گرمیوں میں پانی جو نکلتا ہے کنویں سے وہ ٹھنڈا نکلتا ہے, اور سردیوں میں گرم نکلتا ہے. اللہ اپنے بندوں پہ کیسے مہربان ہے. تو بہرحال دل سے نکلے الحمدللہ. ہمارے بزرگوں نے سکھلایا کہ دیکھو بھائی, بلا وجہ مجاہدہ کرنا دین نہیں ہے, دین کو سمجھو بلا وجہ. ایک آدمی کی پاس مال نہیں ہے, کم ہے, وہ روکھا سوکھا کھا رہا ہے, نا, موٹا چھوٹا پہن رہا ہے, جس طرح سے اس کی حیثیت اس کے مطابق رہتا ہے, تو اس کے لیے یہی دین ہے, اسی کو اسی پہ شکر ادا کرے اور اپنے سے اور نیچے والے کو دیکھے. ٹھیک ہے, فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے, فلانے کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن ایک آدمی کو اللہ نے دیا, ہے نا, اچھا پہن سکتا ہے وہ, اچھا وہ خرچ کر سکتا ہے, اچھا کر سکتا ہے. اب وہ بلا وجہ کنجوسی کر رہا ہے تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. اور اس کی مثال, ایک صحابی تشریف لائے آج صبح کی خدمت میں, آج صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی کچھ مدد فرمانا چاہی, ان کی حالت کو دیکھ کر کے گمان ہوا کہ یہ ضرورت مند ہیں. سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کیا ان کی ہوگا. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے الحمدللہ آپ کی دعا سے مجھے حاجت نہیں، اللہ نے مجھے دیا. اس پہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کا اظہار، اللہ کی نعمت کا اظہار تمہارے جسم سے ہونا چاہیے. نظر تو آئے تمہارے اوپر اللہ کی نعمت، اگر اللہ نے دیے تو دیکھیے، تو اگر اللہ نے دیا تو ہمارے دیکھو بزرگوں نے کیا سکھلایا، دین کا فہم اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت کو برت کر شکر ادا کرے، ان نعمتوں کو استعمال کرے اور شکر ادا کرتا جائے. مولا یا اللہ آپ نے مجھے نئے کپڑے دے دیے، سبحان اللہ. منع کیا چیز ہے؟ نمائش منع ہے نا، اور آسائش، زیبائش جائز، زیبائش بھی جائز ہے، آسائش بھی جائز. راحت، آسائش مانا راحت، آرام سے رہنا آسائش کے ساتھ. زیبائش، اللہ نے دیا زیبائش، اچھے کپڑے پہن لیے، جوتا اچھا ہے، ٹوپی اچھی ہے، چشمہ اچھا ہے مثلا، ٹھیک ہے نا. ہاں، منع کیا چیز ہے؟ نمائش منع ہے. کوئی کام اس نیت سے کرنا، کپڑا اس نیت سے بنانا یا اور کوئی چیز ایسی اس نیت سے کہ دکھاوا دکھائیں گے لوگ ہمارے اتنا پیسہ ہے، وہی ہم تو ہمارا اسٹیٹس یہ ہے، اسٹیٹس ظاہر کرنا، ہم اس اسٹیٹس کے لوگ ہیں، ہم ہر سال گاڑی بدلتے ہیں نا. نیت کیا ہوگی؟ نمائش کی نیت، اس پر پکڑ ہو سکتی. تو فرمایا کہ اللہ نے دیا، آسائش سے رہو، زیبائش سے رہو اور شکر ادا کرو، اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالی کی محبت پیدا کرنا مقصود ہے، اللہ کی نعمتوں کو برت کر. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ تم کوٹھیوں اور بنگلوں میں، اچھے کھانوں میں، مرغن خانوں میں شال دو شالے اوڑھ کر پہن کر ولی اللہ ہو سکتے ہو. ان سب چیزوں کے ساتھ ولی اللہ ہو سکتے ہو. ان کو ترک کرنا لازم نہیں ہے. اللہ نے تمہیں دیا ہے، کروڑ پتی بنایا ہے، ارب پتی بنایا ہے، کھرب پتی بنایا ہے، تم ان چیزوں میں ولی اللہ ہو سکتے ہو. اب لوگ حیران، ارے ہم نے تو سنا تھا دنیا کو لات مار دینی پڑتی ہے، بزرگ تو دنیا کو لات مار دیتے تھے. مولانا حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے کہ جب پیٹ میں کچھ ہوگا نہیں تو لات بھی نہیں اٹھے گی. لات بھی جب اٹھتی ہے جب پیٹ میں کچھ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. تو ہم تو سنتے تھے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو لات مار دیتے ہیں. سمجھا نہیں آپ نے. ایک واقعہ ہمارے بزرگوں میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے، وہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الاسلام، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو وہ ایک صاحب کو، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا، تو ایک صاحب کو میں ایک بزرگ کے پاس لے گیا. وہ صاحب ذرا دین سے دور تھے کہ چلو ان کے اللہ والے سے ملاقات کراتا ہوں. وہ جب وہاں ان کو لے کے گئے تو حضرت بادام نوش فرما رہے تھے. کچھ دیر بیٹھے اور چلے آئے. تو حضرت نے ایسے ہی ان سے پوچھا، کس نے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے کہا تم نے کیوں بھائی دیکھا آپ نے، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کچھ اس طرح کچھ پوچھا ہوگا، تاثرات پوچھتے ہیں نا بھائی، کیا تاثرات آپ کے؟ تو انہوں نے کہا بھائی جو تھوڑی بہت عقیدت بزرگوں سے تھی وہ بھی ختم ہو گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون. پوچھا کیوں بھائی؟ لو اللہ والے کوئی بادام کھاتے ہیں؟ वो तो हमने सुना रूखी सूखी खाते हैं, वो तो बादाम पिस्ते खा रहे हैं कि कैसे अल्लाह वाले। उन्होंने हजरत ने यही पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए मतलब गोया के बादाम पिस्ते अल्लाह वालों के लिए नहीं बनाया अल्लाह मियां ने, है ना भाई, बादाम पिस्ते अल्लाह वालों के लिए नहीं बनाए, वो पता नहीं किस मखलूक के लिए बनाए। अरे अल्लाह वालों को जितना बादाम पिस्ते की जरूरत है उतना आम लोगों को जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो जितना दिमागी काम करते हैं, उम्मत के लिए फिक्र करते हैं, गम करते हैं, इबादत करते हैं और पढ़ते पढ़ाते हैं, उलमाए कराम की बात कर रहा हूं, दस दस साल में आलिम बनते हैं जाकर के, और उनकी पढ़ाई देखो जाकर के कितना पढ़ते हैं, फजर से पहले उठ जाते हैं और मगरिब इशा तक पढ़ते रहते हैं, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो तो ना खाएं, और अगर वो खा लें तो अल्लाह वाले नहीं है वो, हम खूब ठूसें, है ना। तो कितनी कैमफहमी की बात है, समझने की बात है, कितनी कैमफहमी की बात है ये, कि ये समझना कि अल्लाह की नेमत को बरतने को कह रहे हैं कि ये कोई अल्लाह वाले होते हैं, यानी अल्लाह की नेमतों को बरतने से वो अल्लाह वाला नहीं होगा, उसके लिए जरूरी है कि वो, उसके पास अल्लाह ने अगर दिया भी है तो ना अच्छा पहने, ना अच्छा खाए, ना अच्छी गाड़ी में बैठे, ना घूमे, किसी मौलवी को देख लेंगे साहिल समुद्र पर घूमते हुए, ये देखो या क्या कर रहा क्यों भाई, उसका दिल नहीं है क्या अल्लाह के उस साहिल को देखना, समुद्र को देखना है ऐसे तुम्हारे लिए, वो तो वहां जाकर अल्लाह की मार्फत हासिल कर रहा। और तनकीदी तो ऐसे होते हैं कि एक दाढ़ी वाला लड़का, दाढ़ी रखा हुआ बादशरा, तेज साइकिल चला रहा था, टकरा गया तो कहता है दूसरा जो टकराया है, कह रहा दाढ़ी रख के और ब्रेक नहीं लगाते हो। उसने कहा भाई दाढ़ी का ब्रेक से क्या ताल्लुक है, अल्लाह के बंदे दाढ़ी का ब्रेक से क्या ताल्लुक, तनकीदी है ना वो, ऐसे लोगों की जहनियत को क्या कहा जाए। एक दफा हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है गालिबन के हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह अंगूर ले रहे थे शायद, तो किसी ने ऐसे ही कोई आ गया वहां पर तनकीदी, कह रहे अब तो मौलवी भी अंगूर खाते हैं अब तो मौलवी भी अंगूर खाते हैं। तो हजरत ने ऐसे ही फरमाया, कुछ इसी तरह से मफहूम है उसका, कि हाँ भाई पहले सिर्फ लंगूरी अंगूर खाया करते थे पहले सिर्फ लंगूरी अंगूर खाते थे। एक दफा हमारे मौजूदा शेख हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब ने बरकातहुम अलिया, वहां किसी ने फोन किया कि हमारे कोई आदमी भेज दीजिए जानवर का खाल कुर्बानी में, खाल ले जाए आके हमारे किसी आदमी को भेज दीजिए अपने नुमाइंदे यानी मदरसे के, देते ना लोग मदरसों में खाल दे देते हैं अपने जानवर की, तो ऐसा फोन किया कि किसी आदमी को भेज दीजिए। तो हजरत ने फरमाया क्या आप आदमी नहीं है क्या आप आदमी नहीं है, हमारे बुजुर्गों का मजा भी ऐसा होता है भाई, अल्लाह वालों का बड़ा खुश हुए, वो साहब जो थे बड़े खुश हुए, चले आपने बड़ी प्यारी बात कही और खुद लाके पहुंचाया खान। हमारे बुजुर्गों ने दीन के काम किया है लेकिन इस्तगना के साथ किया, इस्तगना के साथ किया, खिदमत ली है लेकिन इस्तगना कल्बी के साथ लिया है। ये जो मस्जिद और मदरसा मस्जिद अशरफ गुलशन अकबाल में आप देख रहे हैं तामीर जो है, ये बहुत लोग आए थे पेशकश करने के लिए, बड़े लंबे, अब उस तरफ जाऊंगा तो बहुत लंबे वाकयात हैं, है ना। एक खातून आई, क्या ये हम बनवा देंगे आपको, लेकिन आपको यहां नेम प्लेट लगानी होगी हमारी, वही रहकारी हो गई ना, देखा हुआ हो गया है? फरमाया नहीं ये नहीं हो सकता, आप बनाए अल्लाह के लिए बनाए तो फिर नाम की क्या जरूरत है, मना फरमा दी। خیر غیب سے اللہ نے یورپ میں کسی جگہ پہ کوئی بزرگ تھے, اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے خود جو ہے رابطہ کیا کہ ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے کچھ کہ آپ کے یہاں کچھ کام ہو رہا ہے کچھ آپ کو. تو چونکہ اللہ والے تھے, بزرگ تھے, تو حضرت نے ان سے فرما دیا کہ ہاں بھائی ہمارا یہ کام ہے مدرسے کا, مسجد کا, اور اس میں اس زمانے میں جو ایک رقم تھی تقریباً 12 لاکھ روپے, کہ اتنے رقم کا اسٹیمیٹ ہے, تخمینہ ہے, اتنے کی ضرورت ہے, مخلصین سے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. اگر مخلصین سے نہ بتایا جائے تو دعا کیسے ملے گی. اس لیے فرمایا کہ کوئی حاجت ہو دین کی تو اپنے مخلص احباب میں اس کا ذکر کرو اور ان سے دعا کی درخواست کرو. یہ مانگنے میں نہیں آتا, وہ اپنی ذات کے لیے مانگے کوئی تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے کچھ احکامات ہیں, لیکن دین کا کام کرنے کے لیے تو وہ مخلص تھے, اللہ والے تھے, اور انہوں نے خود پہ پوچھا تو حضرت نے فرما دیا 12 لاکھ روپے کی. انہوں نے جو ہے پیغام کہلوایا جس طرح سے بھی کہ بس آپ اب اس کا ذکر کسی سے مت کیجیے اور یہ سب میری طرف سے ہوگا. اللہ نے دیا ماشاءاللہ وہ اس زمانے میں, اور اب تو خیر الحمدللہ ہر زمانے میں اللہ نے مادی اعتبار سے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, اور یہ تو ان کی سعادت ہے کہ جن کا سرمایہ اللہ کے لیے لگ جائے. یہ تو اللہ کا کام ہے, دین کا جو بھی کام ہو رہا ہے بھائی وہ تو اللہ کا کام ہے نا. ہم ہما شما کا سرمایہ لگ گیا تو وہ سرمایہ کوئی میں ماں کے پیٹ سے تھوڑی لے کے آیا تھا بھائی, بندہ بتا کسی کے جسم میں, یہی اللہ نے یہی دیا اس کو, یہی ملا ہے اسے, اور اللہ نے دیا ہے اس کو, تو اللہ ہی کا سرمایہ ہے, وہ دیا وہ مال ہے, وہ اللہ کے کام میں لگ جائے تو یہ اس کی سعادت ہے کہ نہیں سعادت ہے نا. یہ اس کی سعادت سمجھنا چاہیے. کسی دین کے کام میں ہم کچھ معاونت کریں تو اپنی سعادت سمجھیں, یا اللہ آپ کا شکر ہے میرا سرمایہ قبول ہو گیا. کسی دینی خادم کی خدمت کر دی کسی اللہ والے کی, کسی عالم کی, کسی بزرگ کی, اور انہوں نے قبول کر لیا پیسے, تو شکر ادا کرو کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرا پیسہ قبول کر لیا. یہ ہے اصل رخ یہ ہے صحیح. خدا نہ خاصتا اگر یہ سوچا ارے یہ مولوی تھا, یہ فقیر تھا, یہ تھا, دیکھو میں ہم نے ان کی مدد کی ہے, تو گراوٹ کی بات. یہ شکر کرے یا اللہ میرا پیسہ انہوں نے قبول کر لیا, میرا پیسہ لگ گیا, شیخ کی خدمت کر رہا ہے, شیخ نے خدمت قبول کر لی, پیسہ لے لیا اور کو خدمت لی, شکر ادا کرے کہ آپ کا شکر ہے آپ نے میرا مجھے اس قابل سمجھا, ہے نا. یہ رخ صحیح رخ ہے سوچنے کا, پھر اس پر اس کو ترقی ملے گی, ہے نا. اور ایسے لوگ یعنی دن دونی رات چوگنی ترقی کرتے ہیں. تو ان بزرگ نے کہا آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے گا, بس یہ سارا سرمایہ ہماری طرف سے آپ قبول فرما لیجیے. تو اس طرح سے اللہ تعالی جب اللہ پر جو نظر رکھتا ہے تو اس کی اس طرح سے مدد بھی فرماتے ہیں. تھوڑا سا پہلے اس کو ہلا ہلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ کتنا کچا ہے, کتنا پکا ہے, ذرا سا یہ تو نہیں کہ کسی نے پیشکش کی اور بس پہنچ گیا بھائی. تو یہ سیکھنے کی بات ہے, خاص طور پر دینی خدام کو جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو استغنا کے ساتھ کام کرنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی مشکلات پیش آ رہی ہیں, مثلا تم مدرسہ بند کر دو لیکن دین کو ذلیل مت کرو. دین کا کام یہ اللہ کا کام ہے, اللہ لے لے گا, تم سے نہیں لے گا, کسی اور سے لے لے گا, لیکن ذلیل نہ کرو دین. سیٹوں کے پاس جا رہے ہیں اور جو ہے بس ان کے سامنے گھگیا رہے ہیں اور اپنے آپ کو لائن میں لگے ہوئے ہیں, اچھا بھی ٹھہر کے آنا, ابھی کل آنا, پرسوں آنا, اور یہ دوڑ رہے ہیں کہ بھئی کس طرح سے ان تک پہنچ ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ جائے, کیا ہے یہ فرمایا یہ سرخ صحیح نہیں ہے. ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, ان کے دل میں دین کی کیا قدر آئے گی. جنوبی افریقہ میں ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے مالک وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں آئے اس طرح سے، انہوں نے جب سوچا کوئی بزرگ آئے کراچی سے، وہ آئے اور حضرت کی بات سنی، بہت ان کو نفع ہوا، یہاں تک حضرت کے پیر دبائے، ہے نا، تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آدمی تو ایسا اور یہ ویسا اور اتنے اسٹیٹس والا، اور یہ تو کہا حضرت یا بہت تعجب ہوا کہ یہ تھوڑا، ہاں یہ ٹانگ میری اس لیے دبائی انہوں نے کہ میں نے ان کی جیب نہیں دبائی، اس لیے انہوں نے ہماری ٹانگیں دبائی، اور انہوں نے پیشکش کی، شاید ان کے حضرت وہاں بھی گئے ڈپارٹمنٹ، کہ آپ کو یہاں سے جو بھی چیز چاہیے وہ آپ لے لیجیے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی مجھے تمہاری دکان نہیں چاہیے، مجھے تمہاری دکان نہیں چاہیے، مجھے تمہارے یہ دو کان چاہیے. یہ ہیں اللہ والے بھائی، مجھے تمہارے یہ دو کان چاہیے، یعنی تم چاہیے، تم سنو میری بات، کان کھول کے تم میری بات سنو، دین کی ضرورت تمہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو یہ سوچنا چاہیے ان دینی خدام کو، جو بھی جن سے بھی اللہ دین کام لے رہے ہیں، کہ میں اگر اس طرح سے ان سے پیسے چندے مانگ جاؤں گا اور یہ نیت کروں گا، ان کے دل میں دین کی کیا قدر آئے گی، اور یہ کیا دین پر آئیں گے، جن کی جب قدر ہی نہیں ہوگی دین کی. تو حضرت مولانا سید یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسے ایک سیٹھ صاحب، بعضوں کو اللہ تعالیٰ پیسہ جو دیتے ہیں ان کا دل، ان کا وہ بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، لیکن وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی صحبت نہیں ملی تو ادب نہیں آیا. اب دین میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ادب نہیں ہے، اور وہی نیت کہ ہمارا سرمایہ دین کے لیے استعمال ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے، یہ سوچ نہیں آئی صحیح معنوں میں. تو ایسے ہی انہوں نے اس زمانے میں 5 لاکھ روپے پیش کیے. آپ سوچئے کس زمانے کی بات ہوگی، جب یہ نیو ٹاؤن بن رہا تھا اللہ تو شروع کی بات، ہاں ہوگا کوئی 60-60 کے آس پاس کی بات تو ہوگی، مجھے صحیح تاریخ نہیں پتا. اس زمانے میں 5 لاکھ روپے کیا قیمت ہوگی. تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں یہاں پر ہمارے پاس، ہم آپ کو دے دیتے ہیں. حضرت فرمایا آپ کو اگر دینا ہے تو آپ ہمارے مدرسے میں تشریف لا کے دیں. تو انہوں نے پیغام کہلوایا کہ دیکھ لیں آپ کو اتنی بڑی رقم جو ہے اتنی دینے والا کوئی ملے گا نہیں، کچھ اس طرح سے اس طرح کی بات کچھ کہلوا دی. تو حضرت نے برجستہ فرما دیا کہ تمہیں اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا کوئی مولوی بھی نہیں ملے گا، یا اس طرح فرمایا کہ تمہیں اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، مولوی کر ہٹا دو بیچ سے، اس سے توہین آتی ہے نا علماء کی. نہیں فرمایا ٹھکرانے والا بھی نہیں ملے گا. تو وہ نیو ٹاؤن بنا کہ نہیں بنا ہے، اور کتنا بڑا، کتنے وہ طلبا، کتنے خرائے. تو ہمارے بزرگوں نے اس طرح کام کیا ہے بھائی دین کا. تو جو دینی خدام ہے ان کو یہ چیز سیکھنی چاہیے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دین کا کام کیسے کرنا ہے. تو خیر بات اس پہ عرض کر رہا تھا کہ دین، فہم دین کیا ہے، شکر گزاری ہو، آسائش سے رہو، آرائش، آسائش، زیبائش، شکر ادا کرو اللہ میاں کا، تمہیں اسی میں انشاءاللہ اللہ مل جائے گا. تھانی رحمۃ اللہ کے بقول کہ آپ کو اللہ نے دیا، آپ اسی میں رہتے ہوئے اللہ والے ہو جائیں گے، صرف ایک کام نہیں کرنا پڑے گا، وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، ایک کام نہیں کرنا پڑے گا، کیا گناہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کوٹی بنگلے میں رہ کر بڑے بڑے کاروبار کر کے اچھا کھا کے اچھا پہن کے اللہ والے ہو سکتے ہیں، لیکن صرف گناہ مت کریں، ہر نو کے گناہ نہ کریں، آپ اللہ والے ہو جائیں گے، وزارت میں اللہ والے ہو جائیں گے، صدارت میں اللہ والے ہو جائیں گے. وہ مشیر کے آج مشیر ہوتے ہیں، مشیری میں اللہ والے ہو جائیں گے. کیا کرنا پڑے گا، صرف نافرمانی ترک کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑنا پڑے گا، تقویٰ سے رہنا پڑے گا، اللہ والے ہو جائیں گے. تو بات جو عرض کر رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ریل پٹری وہیں کیا فرمایا حضرت حکیم الامت نے جس چیز کے متعلق؟ دیکھ لو بھائی، توجہ سے کون سن رہا ہے بات؟ اللہ والوں کا تذکرہ، اللہ والوں کی سوچ آنے سے قلب کی حالت بدل جاتی ہے، اور محبت کے ساتھ عمل کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سمجھایا، اس پہ بات چلی تھی کہ ہر دور میں اللہ والے اس زمانے کے حساب سے سمجھاتے ہیں، ہے نا، آسان کر کے سمجھاتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے بات. اس کو حضرت نے کس طرح سمجھایا؟ آج سے تقریباً مثال 100 سال پہلے کی بات ہے ان کی، تقریباً کہہ لو کہ دیکھو بھائی، ایک ہے بیل گاڑی، اس زمانے میں بیل گاڑی پہ سفر ہوتا تھا نا، بیل بندے ہوتے تھے، پیچھے وہ چھکڑا اس پہ بیٹھ جاتے تھے، وہ سفر ہو رہا، اس کو شاید بحیلی بھی کہتے تھے. تو فرماتے تھے ایک ہے بیل گاڑی کا سفر جو دن بھر میں 3 میل 4 میل 5 میل کا سفر کرے، صبح سے چلے شام تک تو اتنا سفر کر لے، بہت کسی نے کھینچ لیا تو 6 میل چل گیا. وہ فرماتے تھے ایک یہ ریل ہے جس میں اسٹیم کا انجن ہے، کہ یہ اسٹیم کا انجن سینکڑوں میل گھنٹے بھر میں اور دن میں کتنے سفر کر لیتا ہے. فرمایا بس محبت کرنے والا یہ اسٹیم کا انجن ہے اور خشک وہ بیل گاڑی ہے. یہ جو محبت جس کے دل میں پیدا ہو گئی اللہ جل شانہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ والوں کی، اس کے اعمال محبت والے ہوتے ہیں، شوق والے ہوتے ہیں، ہے نا، تڑپ والے ہوتے ہیں، کیف کو لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اس عمل کی قیمت بہت اوپر ہوتی ہے. اور آج تو اور آگے بڑھ گیا زمانہ ہے بھائی، اب تو راکٹ اور طیاروں کا زمانہ آ گیا. اب ریل گاڑی تو دن میں اتنا سفر کرے اور یہاں تو منٹوں میں اتنا سفر ہو جائے جہاز کے ذریعے سے، پرواز جس کو کہتے ہیں پرواز ہو گئی اس کی، ہے نا. تو یہ زمانے نیا، جتنا جدید زمانہ آ رہا ہے، بقول ایک بزرگ کے کہ سائنس جتنی ترقی کرے گی اتنا زیادہ یہ دین اسلام کو ثابت کرے گی. دیکھو ثابت کر رہی ہے نا، جتنی تحقیقات یہ کرتے ہیں ہمارے دینی چیزوں کے اوپر، اس کو سچ ثابت کرتے ہیں. اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، وضو میں یہ حکمت ہے، نماز پڑھنے میں یہ حکمت ہے، سنت کے مطابق پانی پینے میں یہ حکمت ہے، کھانا کھانے میں سنت کے مطابق یہ حکمت ہے، استنجا کرنے میں یہ حکمت ہے. ہر چیز میں وہ فوائد گنوا رہے ہیں کہ اس میں یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، مسواک میں یہ فائدے ہیں، پاجامہ ٹکنا اوپر ٹکنے سے اوپر کرنے میں یہ فائدے ہیں. یعنی دین کی ہر چیز میں تحقیق کر کے یہی بتلاتے ہیں کہ اس میں تو بڑے فائدے ہیں، اس میں تو بڑے فائدے ہیں، اس میں تو بڑے فائدے ہیں. ابھی تحقیق نہیں سامنے آئی. اچھا، ہمیں تو اس تحقیق پہ خیر جانا ہی نہیں ہے. ابھی ہم تو الحمدللہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تحقیق کی ضرورت تو ہمیں ہے ہی نہیں بھائی. تمہیں ہوگی تحقیق کی ضرورت تو تم کرتے رہو، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ہمارے تو یہی بس کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے، اس میں یقیناً 100% کامیابی. ایک مومن کا، مسلمان کا تو یقیدہ یہ، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہیں سمجھ میں آئے. ہاں، اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کرتے رہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے فائدہ ہے، آپ ثابت کر کے کر رہے ہیں ریسرچ کر کے، ہم بغیر ریسرچ کیے ہوئے کہتے ہیں کہ فائدہ. تو نے کہا جی بستر جھاڑو، جو کہتے ہیں نا تین دفعہ بستر جھاڑو مسنون ہے سونے سے پہلے، تو کہنے لگے کہ جو تحقیق کی ہے کہ وہ کوئی آدمی جب لیٹتا ہے بستر پہ سونے کے لیے تو کوئی سیل ہوتے ہیں جس کو ڈیڈ سیل کہتے ہیں، وہ بستر پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ جھاڑا نہ جائے تو وہ ڈیڈ سیل بستر پہ موجود رہتے ہیں، چپکے رہتے ہیں، پھر وہ اسی حالت میں اگر لیٹ جائے تو وہ اس کے ظاہر ہے وہ اس کے جسم میں چپک جائیں گے اور اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو یہ جھاڑ دینے سے وہ ڈیڈ سیل اڑ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے یا مر جاتے ہیں. یہ تحقیق کی انہوں نے، یہ تو سنت ہے بستر جھاڑ کے سونا، وضو کر کے سونا. اوپر کیا وضو کر کے سونا؟ جی وضو کر کے سو، باوضو سو. اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، استنجا فرمایا، اس کے بعد ایسے چہرہ دھو لیا ہلکا سا ایسے، اور یہاں تک ایسے ہاتھ دھو لیا، اور پیر پہ پانی ڈال لیا تھوڑا. فرمایا بس رات کا وضو یہی ہے، مطلب عبادت کے لیے نہیں، سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے، لیٹنے جا رہے ہیں. پورا وضو جیسے سنت کے مطابق ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کے دھونا یا کونی ہوتا ہے اور یہ وہ نہیں فرمایا، فرمایا بس رات کا وضو یہی ہے ایسا، یہ بھی گیلا کر لیا، یہ بھی وضو لیٹ گیا. ہاں آپ جب نماز کے لیے اٹھیں گے یا عبادت کے لیے اٹھیں گے تو پھر پورا وضو کریں گے، لیکن مسنون ہے کہ وضو کر کے سوئے، بستر جھاڑ کے سوئے، داڑھی ہے تیل لگا لے. بعضوں نے سرمے کو بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں مسنون ہیں. تو ہم تو بغیر تحقیق کے ہی مانتے ہیں کہ یہ چیزیں، ان میں سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور وہ اگر تحقیق کر کے بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور ایک پلس پوائنٹ ہوگی، ہے نا بھائی. لیکن اس سے ہمارے یقین میں انشاءاللہ کوئی وہ نہیں، فرق نہیں آئے گا. ایک مسلمان کا یقین تو پہلے سے یہی ہے کہ اس میں لازمن فائدہ ہے. دیکھو ایک بچی کو اسکول میں یا استانی نے ایک مدرسے میں بتایا تھا، دیکھو پانی کو دیکھ کے پینا چاہیے، یہ سنت ہے، اور اندھیرے میں پانی نہیں پینا چاہیے. رات میں وہ پیاس لگی تو اس نے، بچوں کے کو ذہن میں ماشاءاللہ بہت پکا بیٹھتا ہے، اللہ نے بچہ ایسا بنایا ہے کہ جو بچپن میں سکھاؤ بس بیٹھ جاتا ہے، کچھ یاد رہتا ہے. رات اٹھی وہ تو پانی مانگا، ماں نے اس کو گلاس دے دیا، ہے نا. تو اس نے ضد کی کہ نہیں امی لائٹ جلائی. ماں نے کہا رہے بیٹی پی لو، کیا لائٹ جلا، اٹھ کر کے دور جانا پڑے گا، سستی ہوتی ہے نا، کالی ہوتی. کہنے لگے نہیں نہیں میں تو نہیں پیوں گی جب تک پانی دیکھوں گی نہیں. خیر بادل نہ خاص تھا، ماں اٹھی لائٹ جلایا تو جیسا سنا کہ اس کے اندر بچھو پڑا ہوا تھا پانی میں. وہ بھی دہل گئی دیکھ کر کہ او ہو ابھی تو کام ہی تمام ہو گئے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہے. فرمایا وہ جو ہے بتی گل کر دو، بجھا دو، دروازے بسم اللہ کر کے بند کرو، اور ایسی چھت پہ نہ سو جس کے کنارے منڈیر نہ ہو. وہی آدمی لڑکتا ہوا نیند پتہ نہیں چلتا نا، خوش نہیں ہوتا، وہ تو موت کے مترادف ہے. یہ ساری ہدایات دی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ایک ایک چیز دین اسلام میں کیا چیز نہیں سوچئے. تو خیر بات اس پہ چل رہی تھی کہ عمل کو محبت کے ساتھ انجام دینا، یہ ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کے ذکر سے، اللہ والوں کے تذکرے سے. یہ جو ابھی بات اور جو شروع ہوئی تھی کلام سے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تھا آخری شعر بھائی؟ میرے قلب و جاں ہیں اختر، میرے قلب و جاں ہیں وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم، حضرت کے ساتھ ایسی محبت، ایسا تعلق ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ کا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بڑی سی تصویر حضرت کے سرحانے ہوتی تھی، وہ بہت خوبصورت فریم، اس میں وہ لائٹ لگی ہوئی، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس کو بار بار دیکھتے رہتے تھے، اتنا تعلق تھا، 24 گھنٹے لگا ہوا ہے نہیں حضرت بالکل سرحانے، اور لائٹ جلوا جلوا کے دیکھتے رہتے تھے، کیا حالت ہوگی عشق و محبت کی. اور یہی وہ بات تھی کہ کتنوں نے جو ہے نا حضرت وسلم کا سلام اور پیام اور بشارتیں ملی. ایک نوجوان شاید پشاور کے، انہیں زیارت ہوئی حضرت وسلم کی، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ حضرت وسلم نے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سر پہ دستار بندی فرما رہے ہیں. دستار بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ولایت کا بہت اونچا مقام انہیں دیا جا رہا ہے، اور نام انہیں خواب میں بتلا دیا گیا. وہ جاگے تو انہیں وہ پتہ نہیں تھا ہی کون ہے، وہ پوچھتے پاچھتے پتہ چلا وہ کراچی میں، پھر یہاں تشریف لائے. انہوں نے پیغام جب خانقاہ پہنچے تو یہ کہلوایا کہ میں حضرت وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس طرح سے فرمایا. تو جب خاتم اندر جا کے بتلایا تو حضرت والا رحمۃ اللہ چارپائی پہ بستر پر تھے، نیچے تشریف لائے، کہتے ہیں حضرت وسلم کا پیغام، میں چارپائی بیٹھ کے میں نیچے سنوں گا خادم ہوں. اور جب وہ شخص داخل ہوا جو حضرت کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، دیکھنا تو کیا دور کی بات ہے، جب حضرت کی زیارت کی تو کہنے لگا آپ ہی کی تو زیارت کی میں نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دستار بندی فرمائی. ایسے نہ معلوم کتنے بشارتیں ہیں، کتنی وہ. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ نے ہر زمانہ بھرا ہوا ہے بھائی، خالی کوئی زمانہ نہیں ہے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بقول، اولیاء اللہ کی نشستیں پر رہتی ہیں ہر زمانے میں، ایک کے بعد ایک. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو پہلے زمانے میں تھے، اللہ والے ہوتے تھے، ولایت ہوتی تھی اور یہ ہوتا تھا. ہر زمانے میں ہوتے ہیں، انہی کے دم سے ہی دنیا باقی، اور ان کے جانے کے بعد اللہ پھر اس کی جگہ پہ دوسرے کو فائز فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ نظام چلنا ہے. جب تک اللہ کا حکم ہے جب تک یہ نظام چلنا، اور حکم دے دیا کونوا مع الصادقین کے ساتھ رہو ان کے، تو یہ حکم کیسے پورا ہوگا؟ جب وہ رہیں گے تو پورا ہوگا نا بھائی، جب اللہ والے ہوں گے تو ہم جائیں گے نا ان کے پاس، تو یہ حکم تو جب ہی پورا ہوگا اللہ کا، تو اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے ان کو باقی رکھیں گے. یہ بھی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، دین کی صحیح فہم، صحیح سمت پر ہمیں چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اپنے مقبولین و صالحین کا ساتھ دنیا اور آخرت نصیب فرمائے. ان مجالس کو معمولی نہ سمجھیں، یہاں کے آنے کو معمولی نہ سمجھیں. میں صرف اپنی اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، جہاں جہاں اللہ والوں کی مجلسیں ہیں یا ان کے کسی خادم کی مجلس ہے، جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، صحیح لوگ دین کی بات سنا رہے ہیں، جس راستے سے بھی، اس میں شرکت کی کوشش رہے، چاہے وہ درس قرآن کی شکل میں ہو رہا ہے، کوئی مستند عالم جید صحیح تشریح کرنے والے اللہ والوں کے خادم ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، تربیت لی ہوئی ہے، اصلاح کرائی ہوئی ہے، اسلام میں لگے ہوئے ہیں، ضرور شریک. دعوت اللہ کا جو کام کر رہے ہیں دعوت تبلیغ کے نام سے، ان کے کاموں میں شریک ہونا، یہ بات سے خیر ہی خیر ہے نا. اور اس طرح سے یہ ذکر کے حلقے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام کے السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب کے ہم لیبل بیٹھے ہیں، قبول فرما لیجئے اس کہنے کو، سننے کو یا اللہ قبول فرما، اور اس کہنے سننے کی برکت سے ہی ہمیں عمل پر ڈال دیجئے. یا اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے، یا اللہ تمام چیزوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم بہت ہی اصلاح کے محتاج ہیں. یا اللہ کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، عافیت دارین عطا فرما دیجئے. ایک ایک لمحے کی زندگی کو اپنی رضا والی بنا دیجئے، اتباع شریعت والی بنا دیجئے، اتباع سنت والی بنا دیجئے. دنیا اور آخرت کی تمام خیر برکتیں بھلائیاں بلا استحقاق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. دنیا آخرت کی تمام فتن شرور سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ابھی سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مصائب نازل گھاٹی آنے والی ہیں، یا اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل و آسان فرما دیجئے. ہمارے مجالس کو اللہ شاد و آباد رکھیے. یا اللہ اس کہنے سننے کو بد جاری رکھیے، ساری رکھیے. یا اللہ حسد کی حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، مفسدوں کے فساد سے حفاظت فرما. آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن کے جو مسئلے مسائل ہیں سب کو حل فرما دیجئے. جو حاجات ہیں ان کا تکفل فرمائیے. پورے عالم کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم و کرم فضل نازل فرمائیے. ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی مشکلات کو آسان کر دیجئے. مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما دے. یا اللہ شان و شوکت عطا فرما دے. یا اللہ ان کا بول بالا فرما دے. یا اللہ، یا اللہ دشمنوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ان کے قسم کو ہدایت نہیں ہے، یا اللہ تم کو ہلاک فرما. ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجئے. ہمارے اساتذہ مشائق، ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے والدین، یا اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، یا اللہ سب کی بہترین بخشش فرما، بال بال بخشش فرما. یا اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا